بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 فروری 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں خطبہ نکاح کا ترجمہ و تفسیر کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. آپ میں سے بعض حضرات کے شاید علم میں ہوگا کہ برادر حافظ عاکف سعید صاحب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لہذا یہ جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے. تو آج کا جمعہ جو ہے وہ مرکز تنظیم کی طرف سے میرے سپرد کیا گیا تھا، اور میں نے ابھی جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں یہ 3 مختلف مقامات سے 4 آیات ہیں. آج ہی اس جمعے کی تیاری کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات سے گفتگو ہو تو کس عنوان کے تحت ہو، کن آیات پر ہو، اس لیے کہ یہ بات تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعے کے خطاب میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے اور اسی کے ذریعے نصیحت فرماتے تھے. کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، یہ الفاظ آپ کو احادیث میں ملتے ہیں. اور آج چونکہ اس جمعے کی نشست کے بعد جو ہے 2 یا 3 شاید نکاح کی محفلیں بھی یہاں ہیں، تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میں سے جو حضرات بھی انہیں ابھی تک ایسا موقع میسر نہیں آیا کہ کسی خطبہ نکاح میں وہ شریک ہو سکے ہوں، اگرچہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسی مسجد میں جو نکاح کی تقاریب ہوتی ہیں اس میں خطبے میں شریک ہوتے رہے ہوں، لیکن یہ کہ میں نے چاہا کہ پھر آج جو ہے ان 4 آیات کا یہاں بیان بھی ہو جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو منسلک 3 احادیث ہیں ان پر بھی بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ آج سے تقریباً 45 برس قبل والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شادی بیاہ کی رسومات کے ضمن میں ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور وہ موقع تھا میرے سب سے چھوٹے چچا ڈاکٹر ابصار احمد صاحب کے نکاح کا. اس موقع پر انہوں نے چند باتیں طے کی تھیں، اس لیے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور آپ حضرات بھی خوب اچھی طرح اسے سمجھتے ہیں کہ نکاح کے اس عنوان کے ساتھ جو متعدد رسومات کا ایک تومار موجود ہے، اور اب گویا کہ کسی شخص کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے کئی بیٹیاں دی ہیں تو اس کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے، اس لیے کہ زمانے کے تقاضے بھی ہے. اول تو منگنی کی رسم جو ہے اس پر بھی باقاعدہ جو ہے وہ فرمائش کی جاتی ہے کہ ہماری طرف سے اتنے حضرات آئیں گے، وہ ایک پورا بڑا خرچہ ہے کہ جو لڑکی والے پر پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ نکاح کی اس محفل کے ساتھ کوئی مہندی کا فنکشن بھی ہو گیا، کوئی مایوں کا فنکشن بھی ہو گیا، یہ تمام خرافات جو ہمارے ہاں رواج پڑ چکی ہیں، اگرچہ آج سے 40 برس قبل جبکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا اس موقع پر اس درجے میں یہ تومار جو تھا روایات کا یا ان رسومات کا موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس موقع پر بھی انہوں نے محسوس کیا کہ نکاح کی محفل جتنی سادہ ہونی چاہیے، اور نکاح کے خطبے کا اصل مقصد اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کی کوئی تفصیل بیان کی جائے، تاکہ جو حضرات بھی نکاح کی اس محفل میں موجود ہیں کم سے کم یہ کہ قرآن حکیم کی 4 آیات تو ان کے ذہن میں راسخ ہو چکے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلی وہ پیدا کر سکے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا آج سے تقریباً 40-45 برس قبل۔ ڈاکٹر صاحب کے اپنے اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے بہت سے وہ تھے جنہوں نے لبیک کہا، اس دعوت کو قبول کیا، اور پھر یہ کہ ان رسومات کا قطعاً جو ہے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ جو اس نکاح کی اس تقریب کے ساتھ منسلک کر دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے گویا کہ وہ جو ایک شادی بیاہ کی رسومات کی ایک اصلاحی تحریک تھی، اس میں چند باتیں جو طے کی گئی تھیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج ابھی اس خطاب جمعہ بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی شاید 2 یا 3 نکاح ہیں، وہ تقریب یہاں ہوگی، لہذا اس سے متعلق بھی اگر کچھ حضرات یہاں موجود ہیں تو وہ بھی گویا کہ ان تمام باتوں سے ہو گزریں گے۔ سب سے پہلی بات جو طے کی گئی تھی کہ اس موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن حکیم کی آیات پر مشتمل ہے، 3 احادیث پر مشتمل ہے، اور وہ ابتدائی الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا جز ہوا کرتے تھے، اب ان کا کم سے کم بیان ہونا چاہیے، ان کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا ایک عملی پہلو جو ہماری زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلی برپا کر سکے۔ اس لیے کبھی جیسا کہ ان آیات پر سے ہم گزریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ انتخاب جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت پر مبنی ہے، اس موقع کی مناسبت سے جبکہ ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا انتخاب فرمایا کہ جو واقعتاً جسے آپ کہیے کہ بڑی برکت اور سعادت لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نکاح کی محفل مسجد میں منعقد ہونی چاہیے۔ آپ حضرات کی شاید علم میں ہو، اس سے پہلے تو کہیں آپ نے جب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریک شروع کی شاید کبھی سنا بھی نہ ہو کہ نکاح کی محفل جو ہے مسجد میں منعقد ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ڈاکٹر صاحب نے اس کا آغاز کیا، پھر بڑے پیمانے پر کراچی میں اس بات کو اڈاپٹ کیا گیا۔ وہاں کی جو تاجر برادری ہے، پنجابی سوداگران ہے اور بھی بہت سی میمن برادری ہے، ان کے ہاں جو ہے باقاعدہ پھر کم سے کم نکاح کی محفل کا مسجد میں منعقد ہونا اور اس موقع پر اس خطبہ نکاح کا تفصیل سے حاضرین کے گوش گزار کرنا، یہ چیزیں ان کے ہاں شامل ہو گئی۔ اگرچہ اس کے ساتھ اور چیزیں جو انہوں نے شامل کر لی تھیں، اس موقع پر دعوت طعام کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، کوئی رخصتی عمل میں آ رہی ہے، ریسپشن آف بارات بھی ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ اس حوالے سے کار خیر جو ہے انہوں نے شروع کیا کہ وہ جو سب سے پہلے 2 پوائنٹس تھے کہ نکاح کی محفل مسجد میں منعقد ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر جو خطبہ نکاح ہے اس کا گویا کہ جو بھی حاضرین ہیں ان کے سامنے اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اور بات بڑی فطری ہے کہ ہم سب جو جمع ہوئے ہیں اس موقع کے لیے، آج تو چونکہ جمعہ کا خطاب ہے، آپ میں سے اکثر حضرات تو جمعے کے لیے یہاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی نکاح کی محفل میں آتا ہے وہ دعائے خیر کے لیے آتا ہے، ایک نیا جوڑا جو وجود میں آ رہا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، ان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات ہیں، اچھی تمنائیں ہیں، اچھی دعائیں ہیں، یہی مقصد ہے۔ اور دعا کے لیے جو ماحول ہمیں مسجد کا ماحول فراہم کرتا ہے، وہ آپ آرٹیفیشلی پیدا کر ہی نہیں سکتے، آپ کا لاکھوں خرچ کر لے 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل میں بندوبست کر لے، کوئی بہت بڑے جو ہے لان میں بندوبست کر لے، لیکن یہ کہ وہ سنجیدگی، وہ متانت، وہ وقار جو اس محفل کا حصہ ہونا چاہیے، ہم سب یہاں جمع ہوئے دعائے خیر کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا آخر میں دعا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں اس نئے جوڑے کے حق میں دعا ہوتی ہے، تو جو سنجیدگی، جو متانت اور جو وقار درکار ہے دعائے خیر کے لیے، وہ مسجد کا ماحول فراہم کرتی ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، یہاں کوئی شے بھی فطرت سے جسے آپ کہیے ٹکراؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ محفل ہے خاص طور پر دعا کے لیے، تو یہاں اس کے حوالے سے ہمارے دین نے ہمیں مسجد کا ماحول فراہم کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو بہرحال مسجد کا ایک بہت اونچا مقام کسی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اس حوالے سے تو احادیث بھی آپ کو ملتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور نکاح کی محفل کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو. ایسی بات نہیں ہے کہ نکاح مسجد کے علاوہ اور کہیں منعقد نہیں ہوتا. اگر کہیں کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اپنے ذہن سے نکال دے. گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے, نکاح کی محفل منعقد ہو جائے گی, کسی شادی گھر میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور دعائے خیر کے لیے جو ماحول ہمیں درکار ہے, مسجد کا پاکیزہ اور مقدس بابکرت ماحول جس میں سنجیدگی بھی ہے, متانت ہے, وقار ہے, تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی شخص بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ وینیو اگر ہمارے ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے تو بہت صحیح دیا ہے. اس کے علاوہ چند اور چیزیں بھی تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس تحریک کا جو بھی ایک انیشل انہوں نے شیئر کی تھی اس میں شامل کی. اس لیے کہ نکاح کی محفل کے ساتھ جو ایک تصور ہمارے ہاں بارات کا آ گیا کہ لڑکی والے کے گھر جو ہے وہ تمام جو لڑکے والے ہیں وہ بڑے ایک جتھے کی شکل میں جائیں گے اور پھر وہاں جا کر جو ہے جسے آپ کہیے کہ خوب جو ہے وہاں کھانا اور پینا سب کچھ ہوگا, 200-300 افراد کا جو ہے وہ لڑکی والا بندوبست کرے. اسے بھی بہرحال اس زمانے میں اپنی ناک جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, اس کے لیے اس کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور گویا کہ لڑکی سراسر ایک بوجھ بن جاتی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ان کو تو اوپر سے شاید کوئی فرق نہ پڑتا ہو, لیکن اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے نا جن کے لیے گویا کہ اگر کہیں کوئی زائد لڑکیاں ہیں, 2 یا 3 یا 4 ہیں, تو ان کے لیے گویا کہ راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں کہ کیسے میں ان کے ہاتھ پیلے کروں گا, زمانے کے تقاضے کیسے پورا کروں گا. تو اس موقع پر نکاح کے موقع کے قبل جو بارات کا تصور, اس کا کہیں کوئی ذکر آپ کو احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. پورا ذخیرہ احادیث کنگال لیجیے. ہوتا کیا تھا, مسجد کا مقام ہے یا کوئی اور جگہ ہے, لڑکا اور لڑکی والے وہاں جمع ہوتے تھے, لڑکی کی رخصتی وہیں سے عمل میں آتی تھی, یا زیادہ سے زیادہ لڑکے والے جو ہیں ان میں سے چند بزرگ جو ہے چلے گئے لڑکی والے کے گھر, وہاں سے اس بچی کو لے کر آ گئے اور اللہ خیر صلی اللہ. اصل فنکشن جس کا ذکر آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ولیمے کا ہے. نکاح کے موقع پر کسی تقریب کا منعقد ہونا, اس پر کوئی ریسیپشن آف بارات ہونا, کوئی جتھا بندی کر جو ہے لڑکی والوں کے گھر جانا, یہ اس قسم کا کوئی واقعہ یا کوئی ایونٹ آپ کو احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. اگر اس میں کوئی خیر ہوتا ہے تو کیسے ممکن تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی جانب ہماری رہنمائی نہ فرماتے. ہاں خیر ہے تو ولیمے میں ہے, ولیمے کے ضمن میں آپ کو احادیث میں متعدد احادیث مل جائیں گے, پورے پورے ابواب موجود ہیں, کتاب الولیمہ ولیمے کا باب, اور اس میں 20 احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں حد درجے تاکید کی گئی ہے کہ ولیمہ ضرور کیا کرو, ولو بشاتن, اگر کوئی شخص زیادہ مقدرت نہیں رکھتا اور اس کے بعد جو ہے چند جانور ہیں ان میں سے ایک بکری جو ہے اس کو ذبح کرے, اپنے اعزاء و اقارب اپنے دوست احباب کو مدعو کرے, اس لیے کہ یہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ہے. اور بات بڑی فطری ہے کہ لڑکی والے کے گھر سیلیبریٹ کرنا جبکہ اس لڑکی والے کے گھر سے اس لڑکی کی رخصتی عمل میں آ رہی ہے, وہ جگر گوشہ کے جس کو 20-25 برس آپ نے اپنے پاس رکھا ہے, آپ کے ساتھ اس کا ایک بہت قریبی تعلق محبت اور شفقت کا پیدا ہو چکا, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے دن رات ایک کیے ہیں, اب اس کو بالکل غیروں کے آپ حوالے کر رہے ہیں. تو اس موقع پر عام طور پر مشاہدے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لڑکی کے بھائی ہیں, لڑکی کے والد ہیں, لڑکے کے والد, ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور اس حالت میں گویا کہ اس ایٹماسفیئر کے اندر اب وہاں جو ہے بڑے شادیانے خوشی کے بج رہے ہو اور ریسپشن اور بارات بھی ہو رہی ہو اور کھانے پینے جو ہے اس میں مرغن کھانے جو ہے ان کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہو, ظاہر فطرت اس کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتی. اصل خوشی کا موقع جو ہے وہ لڑکے والوں کے لیے, اس لیے کہ وہاں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے, لڑکی والوں کے گھر سے تو ایک فرد کی رخصتی عمل میں آ رہی ہے. اور کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر غیروں میں شادی ہو رہی ہے تب تو معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اپنوں کے ہاں بھی جس قسم کے بعض اوقات معاملہ سامنے آتی ہیں, جس طرح ظلم ہوتا ہے لڑکی پر اور جس طرح کا معاملہ جو ہے ظلم اور زیادتی کا حق تلفی کا ہوتا ہے, آپ حضرات اس سے خوب واقف ہیں. تو گویا کہ یہ شے جو ہے کہ فنکشن جو ہے وہ شادی کا, جسے آپ سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, نکاح تو اصل میں ایجاب و قبول ہے, اس کے لیے ہمارے دین نے ہمیں جو وینیو فراہم کیا وہ مسجد کا ہے جس میں خیر و برکت بھی ہے, سعادت بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے, تقدس بھی ہے. اور پھر یہ کہ اصل جسے آپ کا یہ اس فنکشن کو سیلیبریٹ کرنا وہ لڑکے والے کی طرف ہے, جہاں باب الولیمہ کے حوالے سے آپ کو متعدد احادیث مل جائیں گے. اب یہ دو چیزیں اگر شامل ہو جائیں جس میں بارات کا تصور ختم جو سراسر غیر اسلامی ہے، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کفر ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ اس کے لیے تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی، حضور کا کوئی حکم موجود ہو، قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہو، لیکن یہ کہ بہرحال خلاف فطرت ضرور ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لڑکی والوں کے لیے یہ اسے کوئی ایک سیلیبریٹ کرنے کا، خوشی منانے کا جو ہے موقع نہیں ہوتا، لڑکے والے کے گھر پر اصل حقیقی خوشی ہے. لہذا یہ دو تصورات جو اس کے ساتھ ختم ہو گئے. اب جو صرف ایک بات رہ جاتی ہے وہ جہیز کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہیز میں جو ایک چکی بھی دی تھی، ایک مشک بھی دی تھی، ایک گدیلا بھی دیا تھا جو کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کی بھی جب آپ تحقیق کرتے وہ جہیز نہیں تھا، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیٹی اگر آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو آپ اس کو کوئی شے ہدیہ کر دیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ جو زمانے کا رسم و رواج ہے، جو زمانے نے ایک سٹیٹس متعین کر دیا ہے، گویا کہ لڑکی والوں کے گھر کے ان کے ذمے ہے کہ جو بیڈ روم ہے اس کا سارا فرنیچر وہ دیں گے، جو کچن کی بنیادی ضروریات ہے وہ دیں گے، یہ بھی میں کہوں گا کہ انسانی شرافت اور مروت کے منافی ہے. گھر آباد ہو رہا ہے لڑکے کا، لڑکے کے ذمے ہے کفالت، وہ بچی جو آئی ہے اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا، اس کے لیے کھانے پینے کا جو ہے ساز و سامان فراہم کرنا، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا، جسے آپ کپڑا لتا کہتے ہیں، جسے کھانا پینا کہتے ہیں، کل کا کل لڑکے والے کے ذمے ہے. لیکن ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ باقاعدہ تقاضے کیے جاتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے کہ جہیز میں جو ہے فلاں ماڈل کی کار ہمیں چاہیے. اب کم سے کم جو میں الفاظ استعمال کروں گا کہ حد درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے کہ صرف اسی بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ اس لڑکی کا اس گھر سے رخصت ہو جانا آپ کے لیے کتنی بڑی اثار و قربانی کی بات ہے اس لڑکی والوں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، کجائے کہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے تقاضے پر تقاضے، تقاضے پر تقاضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جو میرے علم میں بھی آ چکے کہ اس بنیاد کے اوپر جو رشتے ختم ہو گئے، رشتہ قائم ہوا اس وقت کوئی شے طے نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بات بڑھی تو لڑکے والوں کے تقاضے شروع ہو گئے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں بھی چاہیے، یہ بھی اتنے انچ کی سکرین کی جو ایل سی ڈی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. اب وہی بات میں کہوں گا، بے شرمی اور بے غیرتی والی بات ہے اس قسم کے تقاضے کرنا، جبکہ اصل ذمہ داری لڑکے کی ہے. تو جس جہیز کی میں بات کر رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کے ساز و سامان میں سے کچھ چیزیں تھیں جنہیں فروخت کیا تھا. اور یہ مکالمہ موجود ہے احادیث کی کتابوں میں کہ حضور نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے، تمہاری ملک میں کیا ہے. انہوں نے فرمایا ایک زرہ ہے، ایک فلاں شہ ہے، ایک فلاں شہ ہے، ایک فلاں شہ ہے. تو حضور نے فرمایا ان میں سے فلاں فلاں چیز کو فروخت کر دو، اب تاکہ تم اپنے لیے اس سکنے کا بندوبست کر لو. اب وہ فروخت کی گئی جو اصل چیز ملکیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں جہیز کا کیا تعلق ہے؟ کوئی لڑکی کے باپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ کیا انہوں نے کوئی بندوبست کیا تھا اس جہیز کا. حضرت علی کی ملک میں جو چیزیں تھیں انہیں فروخت کیا گیا، اور اس سے جو کوئی رقم حاصل ہوئی اس سے وہ چیزیں خریدی گئیں جو آپ کو جہیز فاطمہ کے نام سے ایک عنوان مل جاتا ہے. جہیز کا کیا تعلق اس سے؟ اب گویا کہ یہاں بھی ہمارے علم میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. لڑکی تو وراثت میں حصے دار ہے، یہ جہیز کا تصور خالصت ہندوانہ ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ لڑکی وراثت میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. وراثت تو کل کی کل جو ہے لڑکوں کی ملکیت ہو جاتی ہے، یا بلکہ اکثر و بیشتر 80-90% کیسز میں تو سب سے بڑا لڑکا جو ہے وہی ولی عہد ہوتا ہے اس مرنے والے کا، وہ پوری کی پوری وراثت کے اوپر وہ قابض ہو جاتا ہے. یا اب اس کا اختیار ہے، اس کی سویٹ ول ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بھائیوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے دے، نہ دے تب بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ جو اس کو پوچھ سکے. جبکہ ہمارے دین کے اندر اس لڑکی کا وراثت میں پورا حصہ موجود ہے، اور ہندوؤں کے ہاں جو جہیز دیا جاتا تھا تو وہ اس بنیاد پر دیا جاتا تھا کہ یہ لڑکی جو اب ہمارے اس گھرانے سے، ہندو گھرانے سے جا رہی ہے، چونکہ وراثت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ دان اور جہیز کے نام سے کچھ چیزیں جو روانہ کر دی جاتی تھی، گویا کہ باپ کی طرف سے اب یہ ہے کہ جو اس موقع پر اس کے حوالے کر دیا گیا، اسے ہمارے ہاں جہیز کا نام دے دیا گیا، اور اسے پھر مشرف با اسلام کیا گیا کہ یہ تو جہیز فاطمہ ہے. اب جہاں انگلی رکھنے کی آپ کو گنجائش نظر آ جائے گی وہاں آپ ایک پہاڑ تعمیر کر دیں، جبکہ جہیز فاطمہ کی جو اصل حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو اصل میں جسے آپ کہیے انیشیٹو بنی تھی اس تحریک کا, جو تقریباً جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 45 برس پہلے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی. تو آج میں نے جو حضرات بھی بعد میں تشریف لائے ہیں ان کے پھر میں علم میں لے آؤں کہ برادر محافظ عاقب سعید صاحب کیونکہ عمرے کے لیے گئے ہیں, لہذا آج کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر پڑی تھی, اور آج چونکہ اس جمعے سے فارغ ہونے کے فوراً بعد دو یا تین نکاح بھی ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ اسی موضوع کو آج اپنی گفتگو کا موضوع بناؤں. اب یہ چند باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں اس کی ایک اصلاحی تحریک کے حوالے سے. اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جن کا انتخاب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ انتخاب ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بڑی حکمت ہے, اور ابھی ترجمہ یا اس کے مفہوم آپ کے سامنے میں واضح کروں گا تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا جو اصل نچوڑ ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو ایک لڑکا اور لڑکی کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے, ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں, اور اس موقع پر جو بھی حاضرین موجود ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات منتخب کی ہیں وہ تین مختلف مقامات سے چار آیات ہیں, اور حضور کے دور سے لے کر این دم تک خطبہ نکاح میں یہی آیات پڑھی جاتی ہیں, دور صحابہ ہو, دور تابعین ہو, تبع تابعین ہو, اس کے بعد سے چلے آئیے 1400 برس بعد بھی یہی آیات آپ نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں. اب یہ انتخاب اللہ کے رسول کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس میں بڑی گہری حکمت ہے. سب سے پہلی آیت جو حضور نے منتخب کی جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین آیت, اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت سخت آیت, اس لیے کہ جو معیار یہاں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا حق تقاتہ, اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو. تقوی کہتے کسے ہیں, ترجمہ کیا جاتا صحیح ہے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے, لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک شے تو نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, وہ تو سراپا رحمت ہے, اس کی رحمت ہی کی دو شانے ہیں نا, الرحمن الرحیم, رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اور رحمت کے اندر وہ ابدیت اور وہ ہمیشگی جو تا قیامت قائم رہنے والی ہے, اس کے بعد بھی قائم رہے گی, الرحمن الرحیم. تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بئی معنی کہ انسان کو ہر لحظہ یہ دھڑکا رہے, یہ خوف اس کے دل میں موجود رہے کہ میں کہیں کسی گناہ میں منوث ہو کر اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں. جس طرح کوئی سعادت مند بچہ ہوتا ہے اسے خوف ہوتا ہے اپنے والد کا, اب جو نیا دور آ گیا جس میں بچوں کو بھی بہت آزادی دے دی گئی, معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے اندر جو ادب احترام ہونا چاہیے والدین کے لیے اس کا 10% بھی باقی رہا کہ نہیں رہا, لیکن ایک دور تھا کہ جہاں بہرحال ایک ادب, ایک احترام اور ایک خوف کہیں والد صاحب کو پتہ نہ چل جائے. اب زمانہ تو گونجے تو اس میں حمام کے اندر سب کے سب شامل ہو گئے, لہذا یہ دھڑکا یا اندیشہ اکثر و بیشتر موجود ہی نہیں ہے. لیکن وہ خوف جو کسی سعادت مند بچے میں اپنے والد کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہ ان کے علم میں یہ بات نہ آ جائے, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, اس کے علم سے تو آپ کا کوئی عمل, زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی اس کے علم سے باہر نہیں, اسے معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور, وہ تو جانتا ہے زمین و آسمان کی ہر کھلی چھپی شے کو جاننے والا ہے, تمہارا ہر ہر عمل خواہ تم نے کسی غار کی تہ میں اتر کر کیا ہوگی اللہ کے علم میں, اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ, وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم میں نہیں, اللہ جانتا ہے, اللہ کو علم ہے. تو انسان کے اوپر وہ جو صفت علم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اگر حاوی ہو, مستاذر ہو, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسے اعمال کا مرتکب ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. یہ نیکی اور بدی کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے, اسے معلوم ہے. آج سے 2000 برس پہلے شخص کو بھی معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, بزرگوں کے سامنے اس کی گستاخی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا بری بات ہے، امانت میں خیانت کرنا بری بات ہے، اس کے لیے کسی قرآن و حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا علم، جو فجور اور تقویٰ کا علم اللہ نے ودیت کر دیا، یہ بنیاد ہے. تو میرے کسی عمل سے میرا رب، میرا خالق اور مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے اصل میں روح تقویٰ. گویا کہ انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ کہیں وہ اس رستے کے اندر جو ہے کہیں آگے نہ نکل جائے جو شیطان کا رستہ ہے، جو فسق و فجور کا رستہ ہے، جو گناہوں کا، معصیت کا رستہ ہے. تو گویا کہ جو چیزیں تمہارے رب اور تمہارے خالق اور تمہارے مالک کو ناراض کرنے والی ہیں، جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، جو خلاف شریعت ہیں، جو منافی ہیں انسانی فطرت کے، جو حرام ہیں شریعت کے اندر، ان سے بچ جانا یہ تقویٰ. تقویٰ کا مفہوم ہے بچنا. میں نہیں سمجھتا کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا، ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. یہ قاف کا جو لفظ ہے وقنا، یہ امر ہے نا، اے پروردگار ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو تقویٰ اصل میں بچنے کو کہتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرو. اور روایات ہیں کہ صحابہ کرام تو گھبرا اٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون شخص ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا. پھر جب سورۃ تغابن کی وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارا دائرہ اختیار ہے، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جو تمہارے اندر استطاعت ہے، جس دائرے میں تمہیں اختیار حاصل ہے، اس حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا تم پر لازم ہے. صحابہ کرام مطمئن ہو گئے. اب یہاں اللہ کے تقویٰ کی حق کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو جتنا بلند ہے اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انسان خواہ کتنی ہی بندگی اور عبادت کر لے اللہ کی، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بندگی کا اور اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اب موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، اور اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انکار کرنے والے، فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا انکار کرنے والا ہمیشہ موجود، آج بھی موجود، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. آج جو شخص زندہ ہے ایک دن آئے گا کہ وہ نہیں ہوگا. اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی پیارے کو، اپنے اعزاز و اقارب میں سے کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گویا کہ زمین کی امانت کو ہم زمین کے سپرد کر دیتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، یہی الفاظ ہے نا. جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو مٹی دیتے ہیں تو مٹی دیتے ہوئے الفاظ مسنون ہیں، قرآن حکیم کی آیت ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے. کسی زمین سے ہم نے تمہارا اخراج کیا، اسی سے تمہیں پیدا کیا، اور ایک دن تمہیں اسی میں واپس لے جائیں گے. وہ دن آ گیا اس شخص کا جس کو آپ تدفین کے عمل میں شامل ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا وہ وقت کب آئے گا، کل آئے گا، اگلے ہفتے آئے گا، مہینے آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو ولا تمو، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اور موت کا کوئی وقت معین نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے علم میں ہے کہ میری موت کب آئے گی. سورہ لقمان کے آخر میں جن پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں ایک یہ بھی ہے نا، کسی شخص کی موت کن حالات میں، کس جگہ، کیسے واقع ہوگی، وہ اللہ کے علم میں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی برین ہیمریج ہوگی، کوئی رون ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آخری عمر جو ہے کئی سال جو ہے بستر پر سسک سسک کر انسان کی جان نکلے گی، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کے علم میں. لیکن ہمارے بس میں جو ہے کہ ہم اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرے اور خلاف شریعت و حرام کاموں سے مجتنب رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی حرام کاری میں ملوث ہوں اور عین اسی لمحے ہمیں موت آ دبوچے. اکثر و بیشتر آپ نے پڑھا ہوگا کہ زہریلی شراب پینے سے اتنے افراد مر گئے، ایک حرام شے ہے نا. جو شخص بھی پڑھے گا استغفر اللہ کے الفاظ اس کی زبان پر آٹومیٹیکلی آ جائیں گے، ریفلیکس ایکشن. لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کے اندر خوب جانتے بوجھتے کہ یہ شے حرام ہے، اس کے باوجود اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ پھر اسلام نہیں ہے. اسلام کے معنی تو ہے سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب یہ ہے اصل میں کہ حقیقی اسلام یہ ہے کہ تمہاری زندگی جب تمہاری جان نکلے تو تمہاری زندگی میں کوئی شے حرام شامل نہ ہو کہ مستقلاً اس پر قائم رہے ہو. سود حرام ہے لیکن مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. فلاں شے کا ہمیں علم ہے کہ وہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کرو. اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کو اپنے حواس پر طاری کر لے گا، اپنے قلب و ذہن پر مستولی کر لے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کسب کرے کسی اسم کا، کسی گناہ کا؟ ممکن نہیں ہے. یہ ایمان اس درجے کا مطلوب ہے. لیکن کلو بنی آدم خطاؤں، جس میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں. بنی آدم کا تو ہر فرد جو ہے خطا کار ہے، خطا سے اور معصیت سے اگر اللہ نے محفوظ رکھا تو اپنے انبیاء اور رسل کو رکھا، باقی کوئی شخص ہو. کلو بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون. لیکن ان خطا کاروں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ انسانی سرشت میں ہے وہ خطا کرے گا، لیکن فوراً متوجہ ہو جائے، فوراً وہ توبہ کرے، اس کے اندر احساس ندامت، احساس پشیمانی، اس درجے جذبات پر غالب ہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے، پھر کہیں خطا ہو گئی پھر توبہ کرے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اب وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گارڈ کرے گا کہ مبادہ کسی ایسے لمحے اسے موت آ دبوچے جبکہ وہ کسی حرام عمل میں شامل ہو، اس میں ملوث ہو، یا اس کی زندگی میں مستقل بنیادوں پر وہ شے شامل ہو چکی ہو جو شریعت میں حرام ہے. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ معمول چلا آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تقریباً 1500 برس ہو چکے یا ہونے والے ہیں. 1436-37 میں تو اس وقت موجود ہے نا. دوسری آیت ہے اس سے فوراً بعد سورت ہے سورہ نساء، اس کی سب سے پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے بنی نوع انسان، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا زوج، اس کا جوڑا بنا دیا. حضرت آدم حضرت حوا کی تخلیق کا بیان ہو رہا ہے، اور وہاں بھی حکم کیا ہے؟ جس رب نے پہلے جوڑے کو تخلیق فرمایا تھا اس کا تقوی اختیار کرو. آج کوئی شخص یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، سب کے سب جا کر مل جاتے ہیں پہلے انسانی جوڑے پر، اس میں کوئی شک نہیں. انہی کی نسل در نسل میں، فرض کیجیے 1000ویں نسل میں آج موجود ہیں ہم. اس وقت بھی روئے ارضی پر بسنے والے انسانوں کی تعداد کیا ہے؟ 7 ارب سے زائد، 700 کروڑ. اور ان 12-14-15 ہزار کے دوران کروڑوں اربوں نہیں کھربوں گزر چکے. کس نے پیدا کیا سب کو؟ اس اللہ نے جس نے پہلے انسانی جوڑا پیدا کیا تھا. اور اس کے جو جو انعامات اور احسانات ہیں انسان پر، تمہیں کھیت دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، ان سے پوچھئے جن کی قوت بینائی سلب کر لی جائے، چلنے کے لیے تمہیں پیر دیے، ان سے پوچھئے کہ جو پیروں کی نعمت سے محروم ہے. ہمیں تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا نا. فضا کے اندر آکسیجن موجود ہے جو اس کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کہیں جو مقدار ہے کم کر دی جائے تو موت واقع ہو جائے انسان کی. ہمیں اس آکسیجن کے وجود کا احساس ہی نہیں. آج سے 500 برس پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری ہوا کے اندر کون کون سی گیسیں جو ہے کتنی پرسنٹیج سے موجود ہیں. آکسیجن تو تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی ضرورت کا ہر سامان اتنی وافر مقدار میں یہاں فراہم کیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک وقت ہوگا نا آج سے 12000 برس پہلے کا کہ جبکہ اس پوری زمین پر بسنے والے انسانوں کی تعداد 100 ہوگی. اس وقت بھی تو انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی شے چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی؟ آج اربوں موجود ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ارتقاء کا جو عمل ہے، تو آج کہیں آپ کو کسی شے کی تھوڑ نظر نہیں آتی. ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ وہی گندم کا کھیت جو آپ کو پہلے 1 ایکڑ میں 20-25 من گندم بمشکل دیتا تھا، یہ علم کس نے دیا انسان کو؟ آج وہی کھیت جو ہے آپ کو 50-60-70 من گندم دے رہا ہے. معلوم ہوا کہ آبادی جس ریشو سے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی ریشو سے جو اسباب ہیں ان کے اندر بھی بہتری کی ہے. تو جو رب ان تمام انسانوں کا خالق اور مالک ہے، حضرت آدم سے شروع ہو جائیے اور آج تک اس کے جو احسانات اور انعامات ہیں تمہارے اوپر، اس کی مناسبت سے اس کا شکر ادا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، اس نے جن چیزوں سے روک دیا ہے جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس شے کا حکم دے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ گفتگو گفتگو اللہ بود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا آپ کا فرمان نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو لوگ بھی احادیث کا انکار کرتے ہیں یا انہیں وہ وقت نہیں دیتے، اور آج کے دور میں میڈیا چونکہ بہت ہو چکا، غامدی صاحب ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور جس قسم کا استہزائیہ انداز وہ اختیار کرتے ہیں دین کے شاعر کے اعتبار سے، وہ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرے کا کے برابر وقت دینے کو تیار نہیں۔ بات کرتے تو قرآن سے بات کرو، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، سینکڑوں احادیث آپ ان کو دکھا دیجئے، ہر شے جو ہے ایک سائڈ پر کر کے اپنے عقل و دانش کی بات کریں گے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ گمراہی جو ہے جس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اس کا آپ کو بھی شعور ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور میڈیا جس وسیع پیمانے پر لوگوں کے اندر دینی شاعر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، اور جو بے ڈھنگی دلیلیں وہ دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ذرا سا بھی دینی شعور ہو تو واقعتا انسان کہاں پوچھتا ہے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور دیکھو تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ آپ کا مخاطب آپ کی تمام دلیلیں ریجیکٹ کر دے، آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو، آخر میں کیا کہتے ہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یار یہ بات مان لو، اللہ کا واسطہ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر تقوی پر کاربند رہو گے تو وہ موقع ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کے واسطہ دینے کی ضرورت پیش آئے۔ ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ میں اس اعتبار سے حق تلفی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، دوسرا حق، دوسرے کا حق جو اس پر ناجائز جو ہے غاصبانہ اپنا حق جما رہا ہوں۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر سوال کیا جاتا ہے، جس کا تم واسطہ دیتے ہو، بالآخر تنگ آ کر کہتے ہو نا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور خاص طور پر جو رحمی رشتے ہیں اس کے لیے خصوصی حقوق ہمارے دین میں متعین کیے گئے، ان کی پاسداری کرو، جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، قریب ترین کے جو رشتے دار ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، اسی طرح جو ہے وہ خالہ ہے، اسی طرح آپ کی پھوپھی ہیں، ان کی اولاد ہے، یہ قریب ترین حلقہ بنتا ہے جسے آپ فرسٹ قدم کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان کے والدین۔ والارحام، رحمی رشتوں کی پاسداری کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور آخری دو آیات جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں سورہ احزاب کی آخری آیت نمبر 71 اور 72 یا 70 اور 71 ہے، اس میں دیکھیے اب چوتھی مرتبہ تقوی کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، چوتھی مرتبہ حکم۔ ایک مرتبہ سورہ آل عمران، مجلس ایک ہی ہے، قرآن سے کل 4 آیات کا انتخاب حضور نے فرمایا، سامعین کون ہے؟ صحابہ کرام، لیکن جسے آپ کہہ رہا ہے وہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے، ان 4 آیات کا انتخاب جس میں حد درجے تاکید تقویٰ کی۔ ایک مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، دو مرتبہ ایک ہی آیت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ایک مرتبہ حکم، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اسی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقویٰ کا حکم۔ اب سورہ احزاب آیت نمبر 70 یا 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، چوتھی مرتبہ حضور نے وہ آیت منتخب کی پھر جس میں تقویٰ کا حکم ہے، اور گھر کی 4 دیواری میں شوہر اور بیوی کے اندر پیار، محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا ایک جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اظہار قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، الفت ہونی چاہیے، سمپتھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر زبان کے تقویٰ پر عمل نہیں کرو گے، زبان کا بھی تو تقویٰ ہے نا، اس کا ذکر آ رہا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو زبان سے وہ جو بالکل صحیح ہو. زبان کے تقوی کے منافی کوئی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے. اور گھر کی چار دیواری میں شوہر اور بیوی کے درمیان پیار محبت الفت جو ابھی بات سب تمام اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کی بنیاد ہی زبان کے تقوی پر ہے. شوہر یا بیوی یا دونوں کے دونوں اگر فرض کیجئے بد زبان ہے, زبان دراز ہے, ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا کھٹ سے جواب اس کا موجود, ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں, تانے دیے جا رہے ہیں, تمسخر ہو رہا ہے, بڑی محفل کے اندر ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہے کہ اس کی عزت کا ڈھیلا ہو گیا, یہ تمام باتیں زبان کے تقوی کے منافی ہیں. لہذا گھر کی چار دیواری میں تو حد درجے ضرورت ہے اس بات کی کہ زبان پر قابو رکھو, اس کو کنٹرول کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور یہ وہ شے ہے کہ جس میں اصل ظلم ہم کرتے ہیں لوگوں پر, جس کے خلاف غیبت کی تھی, جس پر الزام لگایا تھا, جس پر بہتان جڑ دیا, جس کو تانا دے دیا, جس کا مذاق اڑا دیا, یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا. تو حقوق اللہ کی بات اپنی جگہ ہے, نماز حقوق اللہ میں سے ہے, زکات حقوق اللہ میں سے ہے, اس میں اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے صدق دل سے توبہ کیجیے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس شخص کے ساتھ تم نے وہ ظلم کا معاملہ کیا تھا, کسی کو تانا دیا تھا, کسی پر بہتان جڑا تھا, جب تک اس سے جا کر معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور بین الانسانی تعلقات میں تو جسے آپ کہیے کی رول ہے زبان کا صحیح استعمال. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, یہ آیت اسی موقع پر پڑھی جاتی ہے, نکاح کے موقع پر. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں اصلاح بھی پیدا فرما دے گا. ان دو چیزوں کی ضمانت دو, دل میں خدا خوفی موجود رہے اور زبان سے کوئی شے کوئی بات جو ہے وہ خلاف تقویٰ نہ نکلے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال میں اصلاح بھی پیدا فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہے تو سب سے بڑی کامیابی اسی شخص کے حصے میں آنے والی ہے. یہ کامیابی وہ ہے, میں عام طور پر کہا کرتا ہوں, جس کا تعلق ہماری اصل زندگی سے ہے. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, اور یہ ایسا سراب ہے جس میں ہر شخص ملوث ہے, خواہ میں ہوں خواہ آپ ہوں. ہم اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ محسوس ہو رہی ہے نا, اس کا نفع نقصان ہمیں فوراً مل جاتا ہے. اور وہ شاید جو مؤخر کر دی اللہ نے آخرت پر, جسے ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, کیا مفہوم اس کا؟ کسی کے ساتھ اگر اس نے سلوک کیا, کوئی اچھا عمل کیا ہے, تو اس سے کوئی ریوارڈ نہ مانگو کہ وہ اپنی گردن جھکا کر رہے تمہارے سامنے, یا یہ کہ اپنے آپ کو تمہارا زیر بار احسان سمجھے ہمیشہ. اگر کہیں یہ جذبات دل کے اندر پرورش پا رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ تو آپ نے اپنے جو آپ نے حسن سلوک اس کے ساتھ کیا تھا اس عمل کو زیرو کر دیا. اللہ کی رضا تو مطلوب نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, تو اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے, جس کا کوئی اینڈ نہیں, ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے. بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں صرف عقائد کی ایک جسے آپ کہیے پورٹلی ہے کہ جو ہم میں سے سب, جس میں میں خود بھی شامل ہوں, میں کبھی اپنے آپ کو باہر نہیں سمجھتا. لیکن یہ کہ یہ چیزیں اگر واقعتاً ہمارے دل میں گہری اتری ہوئی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے, کہ جب تک ایمان بالآخرت اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جو مطلوب ہے, کم سے کم مطلوب ہے, ہمارے عمل, ہمارے سیرت و کردار, ہمارے قول و فعل کے اندر کوئی اصلاح یا کوئی انقلاب پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان بالآخرت نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ اسی سے کامیابی اور بلندیوں کے معراج تک پہنچ, فوز عظیم سے ہم کنار فرمائیں گے. یا یہ چار آیات جو ہیں وہ ختم ہوئی, جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں, جو حضرات بھی بعد میں تشریف لائے, صرف ان کے لیے عرض کر دوں کہ آج چونکہ ابھی جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر یہاں نکاح کی بھی دو یا تین محفلیں ہیں, تو میں نے آج یہی مناسب سمجھا, کبھی کبھی آپ حضرات سے مل بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے, تو جو حضرات بھی اس سے پہلے کبھی شریک نہیں ہوئے کسی محفل نکاح میں جن میں ان آیات کی بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کی جاتی ہے, تو میں نے چاہا کہ اس موقع پر جتنے بھی حاضرین ہیں کم سے کم وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع کی مناسبت سے قرآن حکیم میں سے منتخب فرمائی تھی، ان کا بہت ہی بنیادی مفہوم آپ تک ٹرانسفر کر دوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے.